الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اعتراض ہے کہ بھئی مسلمان جو اعمال کریں اس پر تو بدلہ ملے اور دوسرے لوگ جو اعمال کریں اس پر کچھ نہ ملے. کل ایک جواب تو یہ دے دیا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اچھا جواب دیا ہے. یہ عقلی جواب ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ آپ کسی کاغذ کے اوپر ایک لکھ دیں, ون لکھنے کے بعد اس کی رائٹ سائڈ کے اندر زیرو بنا دیں تو یہ 10 ہو جائے گا. پھر یہ زیرو کے پڑوس میں اور زیرو بڑھا دیں تو 1 کا جو ویلیو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. پھر 1000 ہوگا, 10000 ہوگا, لاکھ ہوگا, 10 لاکھ ہوگا, کروڑ ہوگا. لیکن اگر 1 جو ہے اس کے لیفٹ ہینڈ کے اندر آپ 0 لکھ دیں تو ایک ہی رہے گا, 10 نہیں بنے گا. ایک کی لیفٹ سائڈ کے اندر آپ 10 0 لگا دیں لیکن ایک ہی رہے گا. تو رائٹ سائڈ میں لگانے سے دام بڑھتا ہے, ویلیو بڑھتا ہے, لیفٹ ہینڈ میں لگانے سے ویلیو نہیں بڑھتا. کیوں؟ اس بنا پر کہ اعداد اور شمار کرنے والے لوگوں نے قاعدہ یہ بنایا ہے کہ رائٹ سائڈ میں جو بھی لکھا جائے گا وہ اماؤنٹ کو بڑھائے گا گھٹائے گا, لیکن لیفٹ سائڈ میں اگر آئے گا تو نہیں بڑھے گا, جتنا تھا اتنا ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام اللہ چاہے طریقے پر کیا جائے گا اس کا ویلیو اللہ کے یہاں بڑھے گا, اور جو اپنے طریقے پر کیا جائے گا, منمانے طریقے پر کیا جائے گا, تو اس کا ویلیو نہیں بڑھنا ہے. تو کافر یا غیر جو عمل کرتا ہے وہ اللہ چاہا طریقہ نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو کر کام کرتا ہے، اس بنا پر اس کو کچھ نہیں ملتا اللہ کے یہاں، اور جو اس کا متوالا ہو کر کام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ چہیتا ہے، اس کے عمل پر اس کو اجر ملتا ہے۔ بہرحال ایمان یہ عمل کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی پہلی کنڈیشن ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر دو کہ اعمال جو ہیں وہ قاعدہ جو بنا ہوا ہے وہ قاعدے کے مطابق ہو رہا ہو تو وہ عمل صالح پر اجر ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ مثال دے دوں اس کی، ایک آدمی عصر کے بعد نفلیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، کچھ ملے گا؟ بھائی اتنا بڑا، نماز بڑی عبادت ہے اور پسندیدہ عبادت ہے، جتنی عبادتیں ہیں تمام کا نچوڑ اور تمام کا خلاصہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ نماز آ جائے تو زندگی بن جاتی ہے، نماز چلی جائے تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ نماز کے بننے پر زندگی کا بننا ہے اور نماز کے چھوٹنے پر زندگی کا بگڑنا ہے۔ تجربہ آپ کر کے دنیا میں دیکھ لیجئے، جن لوگوں کی زندگی پہلے پنج وقتہ نمازوں پر نہیں تھی اور اب ہے، ان کی دونوں طرح کی لائف سٹائل کے اندر کافی فرق آ گیا ہے۔ اللہ نے ان کو نماز کے ذریعے سے بڑی برکتیں، بڑی خوبیاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز ذکر ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر ختم ہوتی ہے وہاں تک ذکر ہی ذکر ہے۔ اللہ اکبر ذکر ہے کہ نہیں؟ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ذکر ہے کہ نہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کو تو ذکر کہا، بلکہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے جامع الاذکار ہے، یعنی جتنے ذکر کرتا ہے آدمی ان تمام میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ کیونکہ جتنے ذکر نکلے ہیں وہ سب قرآن شریف کے اندر سے نکل کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ قرآن میں سے آیا ہے، اللہ اکبر وہیں سے آیا ہے، لا الہ الا اللہ وہیں سے آیا ہے، الحمدللہ وہیں سے آیا ہے۔ تو جتنے اذکار ہیں وہ تمام قرآن کریم کے اندر سے نکل کر آتے ہیں، تو قرآن تو اذکار کی ماں ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ قرآن جامع الاذکار ہے۔ اب سمجھو ایک مسئلہ، پھر یہ جو وظیفے بتاتے ہیں مشائخ یہ کیا ہے؟ کہو یہ ایسے ہیں جیسے کہ بیمار کو ڈاکٹر اس کی بیماری کے اعتبار سے دوائی دیتا ہے، کسی کو کیا کسی کو کیا۔ اور پھر ان اذکار کے فضائل حدیثوں کے اندر مستقل طریقے پر وارد ہوئے ہیں۔ جتنے محدثین ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک کتاب رکھی ہے، کتاب الاذکار، کیونکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، تو ذکر کے اپنے بڑے فائدے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ذکر نہ کر سکا اور صبح سے لے کر رات تک قرآن کریم ہی پڑھتا رہا، تو فرماتے ہیں اس کو بھی ذکر کرنے والوں میں رکھا جائے گا، اس کو بھی ذاکرین کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اس کو غافلین میں نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس نے تو سب ذکروں سے بڑھ کر ذکر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ اس اور حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حافظ کا سینہ اللہ نے ایکوائر کر لیا اور اس کے اندر اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے حفاظ کو کہ ان کے سینوں کو اللہ نے لیا ہے اور اس کے اندر اپنی پیاری کتاب قرآن کریم کو رکھ دیا ہے، اس کے سینے میں اپنی کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے اعتبار سے، ذکر کا انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں ریمیمبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، تو ہم نے قرآن کریم کو ہماری یاد کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود ذکر جو ہے اس کی اپنی فضیلت ہے۔ نماز اہم عبادات میں سے ہے، لیکن عصر کے بعد کوئی نماز پڑھے نفلی تو یہ کاؤنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر اجر نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مؤاخذہ ہو جائے کہ ہم نے نہ کہا تھا پھر کیوں پڑھا، ہم تو اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کیا سمجھے ہیں ہم لوگ؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو عبادت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، اور اللہ کو راضی کرنا اللہ چاہے طریقے پہ ہوگا، اللہ چاہے طریقے پر اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے چاہے طریقے پر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ بھائی تم اللہ کو راضی کرو جس طرح سے بھی دل میں آ جائے، تو نبیوں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر قرآن کریم کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کی ذات کو نمونہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو یہ ہے کہ اپنی مرضی میں آئے ایسا کرو۔ اس کو بھی اور سمجھو ذرا، اس کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی چونکہ چیز ہے، اور ہمارے اوپر ایمان اور اعمال کا جو ہے پکچر بالکل کھلا ہوا ہو ہمارے دل دماغ کے اندر، اس لیے میں یہ چیز آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن شریف میں لفظ صلات کئی مرتبہ آیا ہے، دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، دوسری جگہ فرماتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ۔ اب صلاۃ کا کیا معنی، کس کو کہتے ہیں صلاۃ؟ صلاۃ فقہ کی اصطلاح کے اندر اور شریعت کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں خاص قسم کے کھڑے ہونے کو، رکوع کرنے کو، سجدہ کرنے کو، قاعدے میں بیٹھنے کو، جو خاص حیاتیں بتائی ہیں نا حدیثوں سے ثابت ہوئی ہیں، تو وہ عبادت کا نام نماز ہے۔ اچھا وہ عبادت کا نام نماز ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ آج کل لوگ دلائل پوچھتے ہیں، مولانا یہ تم نے کہا تو کہاں سے کہا، وہ کہا تو کہاں سے کہا، حالانکہ خود جو کہتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں کہتا، لیکن اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو۔ ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے ٹیلی فون کیا کسی کو، تو سامنے والے نے پوچھا کہ تم کہاں سے بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بولنے کے لیے اللہ نے منہ دیا ہے، اس میں سے بول رہا ہوں، اس کے علاوہ بولنے کی اور کوئی جگہ ہے نہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ لوگ دلائل، بات بات میں دلائل پوچھتے ہیں، اس کا کیا آپ کے پاس پروف ہے، اس کے پاس کیا پروف ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے کیا پروف ہے ہمارے پاس، روزہ کوئی نہیں رکھتا کیا پروف ہے اس کے پاس نہ رکھنے کا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی پروف نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو پروف دیتا ہوں حدیث میں۔ یہ تفصیلی چیز ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جمعہ میں، اور جب بیان کرنے کے لیے، اکثر چونکہ سرکار کھڑے کھڑے بیان دیتے تھے، بیٹھ کر بیان نہیں دیتے تھے، مسجد میں کرسی پہ بیان دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسجد میں کرسی پر بیان دے سکتے ہیں؟ سرکار نے مسجد میں کرسی پر بیان دیا ہے، دیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لوہے کی کرسی لائی گئی اور اس کو مسجد میں نصب کیا گیا، اور سرکار اس پر بیٹھ گئے اور کچھ سوال کرنے والوں نے سوال کیے، اس کے جواب دیے۔ خالی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ تو کرسی پر جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یوسف بھائی کو ابھی پوچھے تو وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹھ سکتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہو گئے، پھر اچانک مقام اجیاد میں کچھ بھیانک آوازیں آئیں، تو حضور چل رہے تھے، ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، تو سرکار نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک کرسی کے اوپر براجمان ہیں۔ تو جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم بھی کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، کرسی کی گنجائش نکل آئی۔ مرحومہ بینظیر بھٹو سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیشہ الیکشن جیت کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ ان کو پوچھا گیا کہ آپ کو آیت الکرسی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا یاد ہے۔ وہ کس طرح یاد ہے؟ تو تسبیح گھماتے ہوئے کہا آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی۔ بھائی آیت الکرسی تو اس کا نام ہے، لیکن یہ پوری آیت کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر اخیر تک ہے، اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ تو خود جو ہے عرش کے اوپر سب سے اوپر کیا ہے؟ کرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی بھی لائی گئی ہے، آپ کرسی پر تشریف فرما بھی ہوئے ہیں۔ روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے اپنی مسلم شریف میں۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے ایک درخت کا تنا تھا، کھجور کا تنا تھا، وہاں کھڑے رہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان دیتے تھے۔ اس تنے کا نام اور اس ستون کا نام تھا ستون حنانہ۔ اب تو وہ سب ستون نظر نہیں آتے، لیکن اوپر ستون کے اگر لکھا ہوا جو رکھے ہیں مختلف ستون، ستون ابو لبابہ، ستون حنانہ، یہ سب اوپر وہاں لکھا ہوا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ جو ستون کا ٹاپ ہوتا ہے نا، وہاں تلاش کریں گے تو وہاں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پھر ایک خاتون آئی، اس کا نام تھا عائشہ انصاریہ۔ عائشہ انصاریہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس ایک بہت اچھا کارپینٹر غلام ہے، اس غلام کا نام لکھا ہے میمون، اس میمون نامی غلام نے بہترین کارپینٹری کی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک ممبر بنوا دے تیرے کارپینٹر کے پاس۔ تو وہ میمون نے غابہ کے اندر جا کر، غابہ ایک جنگل تھا مدینے کے باہر، اس میں لکڑیاں تھیں، اچھے جو ساگ کی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ وہاں سے غابہ سے لکڑیاں کاٹ کے لایا اور اس نے لکڑیوں کا بہترین ممبر بنایا، اور پھر وہ عائشہ انصاریہ نے مسجد کے اندر نظر کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور وہاں سے بیان جو ہے ڈیلیور فرماتے تھے۔ تو ممبر رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ستون حنانہ رویا ہے اور اس کے رونے کی آواز جو ہے وہ صحابہ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ فرمایا ابھی تک آپ کا قرب نصیب تھا، آپ قریب کھڑے ہوتے تھے، آپ کی محبتیں مجھے ملتی تھیں، لیکن آپ نے ممبر بنایا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے یہ چھوڑ دیے جانے کا غم رولا رہا ہے، سرکار کو، سرکار کے وصال سے دوری ستون حنانہ کو رولا رہی ہے۔ حضور ممبر سے اترے اور اتر کر تشریف لے گئے اور ستون حنانہ پر ہاتھ رکھا، اور جیسے بچہ روتا ہے اور اس کو سمجھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اس کو چمکارتے ہیں، اس طرح سے حضور نے چمکارا، تب جا کر کے وہ خاموش ہوا۔ خیر یہ تو ممبر کی تاریخ ہوئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا نام ہے نماز، اور طریقہ بتایا کہ اس طرح سے پڑھی جائے گی نماز۔ ممبر پر کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلان فرمایا، کیا اعلان کیا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے نماز پڑھنا ہے تم کو، مجھے دیکھتے جاؤ اور اپنی نماز کو بناتے چلے جاؤ۔ تو قیام آپ نے ممبر پر کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ قیام اس طرح سے کرنا ہے۔ پھر رکوع میں سرکار ممبر ہی کے اوپر تشریف لے گئے، پھر دو قدم، ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم زمین پر رکھا، سجدہ زمین پر کیا۔ معلوم ہوا کہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر صلات کے معنی دعا کے لکھے ہیں، صلات کے معنی دعا کے لکھے ہیں۔ اب اگر یہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور جو عرصے تک نماز پڑھ کر سرکار نے بتائی وہ نہ بتائی ہوتی، بلکہ یوں کہہ دیا ہوتا کہ صلو کما، جیسے بھی چاہو، کما رائے تم، جیسا تم کو سمجھ میں آئے ایسی نماز پڑھو، تو کوئی کدھر کا رخ کر کے نماز پڑھتا، کوئی رکو پہلے کرتا، کوئی کرتا کہ نہ کرتا، کوئی سجدہ کرتا، کوئی کہتا بھائی صلات یعنی دعا، میں تو کونے میں بیٹھ کے دعا کر لوں گا، ہو گئی میری نماز ختم۔ تو ہزار مسلک نکلتے اور ہزار طریقے جو ہے وجود میں آتے، لیکن فرمایا نہیں، جتنا میرے نبی کو کرتے دیکھتے ہو اسی طریقے سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور پھر بتایا حضور نے کہ صلات جو ہے وہ قیام کا، قعود کا، رکوع کا، سجود کا، یہ مخصوص اعمال کا، مخصوص ارکان کا نام ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ عمل اگر کوئی کرنا چاہتا ہو تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا، بلکہ شریعت نے اس کو اپروول دیا ہو کہ یہ عمل ہمارے یہاں قبول ہے، اور اس کو عمل صالح کہتے ہیں، تب جا کر کے وہ عمل صالح بنے گا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لو، کسی کو یہ خیال ہو جائے کہ بھئی یہ دو سجدے، سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ میں دو سجدے میں قریب ہوں گا تو تین میں کتنا ہو جاؤں گا، چار سجدے کروں گا تو کتنا قریب ہو جاؤں گا، پانچ سجدے کروں گا تو اور بھی قریب ہو جاؤں گا، تو کیوں نہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں زیادہ سے زیادہ. اللہ والے کہتے ہیں جیسے کہ اللہ کے پیروں پر سر رکھ دیا ہو ایسا لگتا ہے سجدے کے اندر، تو چلو ہم زیادہ کر لیتے ہیں اور دو سجدوں کے بجائے جو ہے وہ زیادہ سجدے کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مؤذن تھے، انہوں نے مجھے رائے دی تھی کہ حضرت آپ یہ دو سجدوں پر اکتفا کیوں کرتے ہیں، زیادہ سجدے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیوں زیادہ کیے جائیں؟ کہا سجدے میں اللہ کا قرب زیادہ ہے تو زیادہ سجدے کریں گے تو زیادہ قرب نصیب ہوگا، تو وہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں نے کہا اصل میں سجدہ کرنا یا رکوع کرنا یا عبادت کرنا یہ اللہ کے اشارے کے اوپر چلتا ہے کام. دین اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا نام ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا اور من مانے طریقے سے کوئی کام کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین جو ہے خوشیاں اپنی بٹورنے کا نام نہیں ہے. بھائی اب لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں تو بالکل خوشی نہیں ملتی، بالکل دل نہیں لگتا. میں نے کہا ڈاکٹر کی دوائی پیتے ہیں تو دل لگتا ہے، کڑوی دوا ہے، کیسا کیسا منہ بناتا ہے لیکن پیتا ضرور ہے. ارے بھائی اتنا خراب منہ کاہے کو بنا رہا ہے؟ تو کہتا ہے دوائی پی رہا ہوں، کوئی فالودہ نہیں پی رہا ہوں، اس بنا پر جو ہے میرا منہ ایسا ہو رہا ہے. تو اب کہتا ہے، میں نے کہا کاہے کو اپنا منہ خامخواہ کڑوا کرتا ہے؟ کہا حضرت یہ اندر کا پرابلم ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے مجھے یہ دوا تو لینی ہی پڑے گی، ضروری ہے، یہ میری لائف کے لیے ضروری ہے اس لیے لینا پڑتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو شریعت نے جو احکام دیے ہیں، اب نماز دل لگے کہ نہ لگے ہم کو نماز ادا کرنا ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں مولانا وسوسے آتے ہیں، تو وسوسے تو آئیں گے. جب کشتی چلتی ہے تو پانی میں چلتی ہے اور پانی میں آ کے موجیں لگتی بھی ہے اور موجیں کشتی سے ٹکراتی ہے، تو کیا ملاح اور ناخدا یوں کہتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی موجوں کے سامنے میں کیسے کشتی چلاؤں؟ وہ پتوار چلاتا ہے اور جاری رکھتا ہے کشتی کا سفر، اور جیسے کشتی کو مخالف سمت کے باوجود منزل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح وساوس کا ڈھیر لگا ہوا ہے آپ کی نماز میں، لیکن پھر بھی نماز کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. اور یہ کہہ کر بند نہیں کر سکتے کہ وسوسہ آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، خیالات آتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتا. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں ایک ہے خیال کا لانا اور ایک ہے خیال کا خود بخود آ جانا. خیال کا لانا یہ ہے کہ جیسے ہی نماز شروع ہوئی کہ سوئچ آن کر دیا اندر کا معاملہ، اور اب جو ہے باقاعدہ حساب کتاب اور گلیاں کٹ رہی ہیں، رہے راستے آ رہے ہیں، بڑے ہائی وے پر گاڑی دوڑ رہی ہے، گھر قریب آ رہا ہے، بچے مل رہے ہیں، بات چیت چالو ہے اور نماز بھی چالو. یہ نہیں، خیال اچانک کہیں آ گیا تو اس کو دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے گی. حافظ بھی جب پڑھتا ہے تو اس کو اچانک خیال آنے لگتا ہے، لیکن وہ فوراً خیال دفع کرتا ہے اور آیت پر کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ اب بھی لقمہ پیچھے سے آئے گا، کیونکہ پیچھے غلطیاں گننے والے کھڑے ہیں، اس لیے اب بھی لقمہ دیں گے اور لقمہ ایسا ایسا دیں گے کہ مجھے سحری کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو وہ جو ہے بالکل چوکنا رہتا ہے اور ایک دم کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ برابر آیت کے بعد آیت، سورت کے بعد سورت جو ہے ایک کے بعد ایک اسٹیشن وہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اس طرح نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، ہر حالت میں وساوس آئیں کہ خیالات آئیں، برا لگے کہ اچھا لگے، دل لگے کہ نہ لگے، جیسے دوائیاں لیتے ہیں اور ضرورت کا علاج کرتے ہیں دل لگے کہ نہ لگے، اس طرح سے نماز کا سلسلہ پوری طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ. یہ شیطان پریشان کرتا ہے. علماء نے لکھا کہ آپ اگر چاہتے ہوں کہ آپ کو نماز جو ہے بالکل ایسی سیریس نماز ملے جیسا کہ چاہا گیا ہے، تو ایک ارادہ کر لو. کیا ارادہ؟ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. جب یہ سوچے گا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد سجدہ نصیب نہ ہو، ہو سکتا ہے اس کے بعد رکوع نصیب نہ ہو. کتنے لوگ دنیا میں ہیں، ہمارے ایک دوست تھے ہندوستان میں، تو وہ کام کر رہے تھے، بالکل تندرست کام کر رہے ہیں، اور اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل کرسی لگی ہوئی ہے اور کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں، اور ان کو عصر کے بعد اپنا کالج کے اندر کلاس لینا ہے، لیکن اذان ہوئی وہ کھڑے ہوئے، ایک ٹھوکر وہاں لگ گئی، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے عصر کی اور ٹھوکر لگی، گر گئے، وہیں انتقال ہو گیا. اور دیکھو تو عشاء کے بعد ان کا جنازہ تیار ہے. ارے یہ نکلے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ان کو نہیں معلوم کہ خود میری نماز پڑھ لی جائے گی اور میرا آخری وقت آ جائے گا. تو آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے اور وقت آ جاتا ہے اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. انگلی میں بھی ہے اور ناخن میں بھی روگ نہیں ہے، وہ آدمی چلا جاتا ہے، اور بیماریوں پہ بیماریاں ہیں لیکن وہ ابھی زندہ ہے عافیت سے. بوڑھا باپ زندہ ہے، جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے. ایسے واقعات ہم روزانہ دیکھتے ہیں. تو آدمی یہ سوچے کہ یہ سجدہ تو میں نے کر لیا، لیکن دوسرا سجدہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں، قیام کر پاؤں گا کہ نہیں، دوسرا رکوع کر پاؤں گا کہ نہیں، فرض پڑھ لیا تو نفل پڑھ پاؤں گا کہ نہیں، نفل پڑھا تو دوسری نماز پڑھ پاؤں گا کہ نہیں، کہہ نہیں سکتے ہیں. اس بنا پر اپنی ہر نماز کو اگر آدمی آخری نماز سمجھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے اندر جان ڈال دیں گے، اس کی نماز کے اندر ایک جذبہ جو ہے پیدا ہو جائے گا، شوق ذوق کے ساتھ جو ہے یہ عبادت کرے گا. تو میں نے بتایا کہ دو سجدے کی جگہ تین سجدے کیے تو نماز جو ہے لوٹانے کے قابل بن گئی، رکوع ایک کی جگہ دو کر لیا فرمایا ناقابل قبول ہے، منظور نہیں ہے. یہ نظام کیوں ہے ایسا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیری پوری زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. اپنی مرضی سے اب تجھے نہیں جینا، اب تجھے اللہ کی مرضی سے جینا ہے. جب وہ کہیں تو سونا ہے، جب وہ کہیں تو جاگنا ہے. میرے زہد باد پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، جو وہ دیں تو بادہ حلال ہے، نہیں دیں تو بادہ حرام ہے. جو وہ حکم دیں تو قعود ہے، جو وہ حکم دیں تو قیام ہے. بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قعود ہے نہ قیام ہے. بتاتے ہیں شاعر صاحب کہ یہ ہمارا جو زندگی، ایمان والے کی زندگی کیسی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی نے کیا کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے نبی، میری نماز، صلاتی کے معنی میری نماز، میری عبادت، وَنُسُكِ میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی، وَمَمَاتِ اور میری موت، سب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے. وہ چاہے تو زندگی رہے گی، وہ نہ چاہے تو میں کتنا بھی چاہ لوں، میرے چاہنے سے ہوتا کیا ہے؟ پوری دنیا مل کر چاہنے پہ آ جائے اور رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا مل کر نہ چاہے لیکن میرا رب چاہنے پہ آ جائے تو اس کی چاہت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے، پوری دنیا بگاڑنے پر آ جائے اور میرا رب بنانے پہ آ جائے تو وہ ہوگا جو میرا رب چاہے گا، پوری دنیا مل کر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اور یہ عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے 10 پاروں میں قرآن کریم کے توحید کو بیان کیا۔ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے گمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور کتنی اچھی بات کہی ہے مولانا جوہر نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن رب راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں بیان فرمائی، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ راضی ہو جائے یہ بڑی بات ہے۔ تو دو بات ہو گئی، سب سے پہلے اعمال کے اللہ کے یہاں اجر کے قابل بننے کے لیے ایمان شرط ہے، نمبر دو اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ شریعت کے قاعدے اور اللہ چاہے طریقے کے مطابق ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ عمل سنتوں کے دھارے میں۔ یہ وہی بات ہے جو دوسرے نمبر کی، یہ وہی بات ہے کہ سنتوں کے دھارے میں بہ رہا ہو عمل تو وہ قبول ہے، اور سنتوں کے خلاف کوئی کام کتنا بھی شاندار کر لیا جائے یہ اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے نبی کو بھیجا اور فرمایا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے در حقیقت دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو بٹور لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کی مان کے چلنا سیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ زندگی میں آ جائے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آج یہ بہت بڑا لوگوں کا سوال ہے کہ ہم لوگ ناکام کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں، ہم الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، ناکامی کی وجہ یہ ہے، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کچھ بتاتے ہیں ہم کرتے کچھ ہیں، سنتیں کچھ اور ہیں ہماری زندگی کچھ اور ہے۔ جب زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے گی، اور نقوش قدم امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ آگے آقا جا رہے ہیں اور پیچھے ہجوم کا ہجوم دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بہت پیچھے رہ گئے۔ تو کسی نے کہا 16 سال تک محنت کی آپ نے اور بخاری شریف جو ہے وہ لکھی، اور حضور کی ایک ایک ادا لکھنے کے لیے آپ نے غسل کیا، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھی، پھر اپنی کتاب کے اندر آپ نے اس کو جگہ دی، اور یہ کیا بات ہے کہ سب تو سرکار کے پیچھے چلے گئے اور آپ جو ہیں اتنے پیچھے رہ گئے؟ عجیب جواب دیا۔ یوں کہا کہ سب گئے ہیں الحمدللہ، میں پیچھے اس لیے رہ گیا ہوں کہ میں سرکار کے قدم کی تلاش میں ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش جو قدم کے ہیں جس کو آپ فوٹ سٹیپس کہتے ہیں وہ ڈھونڈ رہا ہوں، جہاں وہ فوٹ سٹیپ حضور کے ہوتے ہیں وہاں میں اپنا قدم رکھتا ہوں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے میں لیٹ ہو گیا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اس لیے وہ اللہ والا شاعر ہے جو یہ کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آدمی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو تو راستہ کون سا لینا پڑے گا؟ سنت والا لینا پڑے گا۔ اور جنت میں پہنچنا چاہتا ہو کون سا راستہ لینا پڑے گا؟ سنت والا راستہ لینا پڑے گا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں اور رسول کو ناراض کر کے کوئی کامیابی حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرے۔ تیسری بڑی اہم چیز ہے جس پر پورا بیان مجھے اتارنا ہے، وہ ہے کہ آدمی عمل کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، سنسیئرٹی آف انٹینشن کے ساتھ جو ہے عمل انجام دے، یعنی عمل جو کرے اس میں کسی کو دکھانا بھی نہ ہو اور کسی کو بتانا بھی نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کے لیے یہ کام۔ اللہ والوں کے یہاں کیوں جاتے ہیں؟ یہ جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ ارے بھائیوں، کہتے ہیں کہ ہم کو تو بہت عقل ہے، کتابیں پڑھی ہے، بری ہوئی ہے، ہم لوگ سیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ یاد رکھو کہ جب تک بزرگوں کی نظر نہ پڑ جائے اور جب تک اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ نہیں جاؤ گے، وہاں تک جو ہے دین سمجھ میں نہیں آنے کا۔ کتابوں سے خالی دین سمجھ میں آتا تو اللہ نبی کہے ہوئے تھے۔ اللہ نے تزکیے کے لیے اور ہمارے اندر کے عقیدوں کی درستگی اور بگاڑ کی اصلاح کے لیے خاص نبیوں کو بھیجا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نبی کے مشن میں یہ بڑا مشن ہے کہ دل کے بگاڑ جو ہیں ان کو دیر دور کیا جائے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے۔ آپ لوگ اب وہاں سے اپنے وطن سے آئے، معلوم نہیں ابھی اب آپ کو شعر شاعری سے کوئی تعلق رہا نہیں رہا۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ یہ دل مردہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ دل کی زندگی اصل میں زندگی ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے ملتوں کے مرضے کون کا چارہ۔ یہ پرانی بیماری ہے ہماری کہ ہمارے دل مر گئے ہیں، ان کو جگانا ہے، اور یہ جگانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک اللہ والے کے پاس اپنے آپ کو بٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ آنکھوں کی روشنی سے کام نہیں چلتا، باہر بھی روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کسی کے اندر روشنی ہے لیکن اللہ والے کی روشنی نہیں ملے گی تو کام نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تو اخلاص بہت بڑی چیز ہے، عمل کے اللہ کے دربار میں قبول ہو جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور اخلاص تو خلاص ہو چکا ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، وہ سکھائیں گے کہ اخلاص آتا کیسے ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دل بیمار ہو تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور آنکھ کا پرابلم ہو تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور کانپور میں اگر ہڑتال ہو تو پھر کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو پھر یہ اندر کا بگاڑ ہو تو اس کے جو ماہر ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ آج تو اسی پر بات ختم کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کریں گے، لا الہ الا اللہ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے، اور ذرا جہرن میرے ساتھ آپ ذکر کے اندر شامل ہوں، اور آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، وحشنا یوم القیامة مع الابرار، اللہم انک عفو رحیم کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ، ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، فانک ان تکلنا الی انفسنا تکلنا الی عورۃ وذنب وخطیہ. اللهم اکرم امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم شرف امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ترحم امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے الہ العالمین، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما، جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہو، جو جو لوگ سن رہے ہوں، جو ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں معصیات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں کا عاشق بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، تجھ سے ہونے کا پکا یقین عطا فرما، تیری ذات سے ہونے کا پکا اعتماد عطا فرما. اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اے اللہ ہماری تلاوتیں قبول فرما، اے اللہ تراویح میں کھڑے رہنا قبول فرما، حفاظ کا سنانا ہمارا سننا قبول فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، باقی دنوں اور راتوں کی قدر نصیب فرما. جو کچھ ہو گیا اے اللہ اسے قبول فرما، جو لغزشیں ہو گئی درگزر فرما. اے اللہ ایسے کئی رمضان عطا فرما، عافیت کے ساتھ اے اللہ تیری رضا کے لیے کام کرنے والا بنا. اے اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما، صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تیرا عشق اور تیرا ذوق شوق عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.